قال ويرمل في الثلاث الأول من الأشواط والرمل أن يهز في مشيته الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين وذلك مع الاصطباع وكان سببه إظهار الجلد للمشركين حين قالوا أظناهم حمى يثرب ثم بقي الحكم بعد زوال السبب في زمن النبي عليه السلام وبعده. بھئی گزشتہ سبق میں حج کا طریقہ چل رہا تھا, ذکر ہو رہا تھا, اور صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب حاجی مکہ مکرمہ پہنچ جائے تو پھر ابتدا جو ہے مسجد الحرام سے کرے, وہاں مسجد الحرام میں چلا جائے اور پھر طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرے گا اور اس سے پہلے اصطباع کر لے, یعنی دائیں کندھے کو ننگا کر لے, اور اس کے بعد حجر اسود کا استلام کرے اگر ممکن ہو. اگر استلام ممکن نہیں تو پھر استقبال کر لے اس کا, یعنی اس کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو اور تکبیر و تحلیل وغیرہ کہے. بھائی اب آپ کو آگے بتلا رہے ہیں وَيَرْمُلُ فِي الثَّلَاثِ الْأُوَّلِ مِنَ الْأَشْوَاطِ, اور رمل کرے گا پہلے تین چکروں میں. وَيَرْمُلُ فِي الثَّلَاثِ الْأُوَّلِ مِنَ الْأَشْوَاطِ, چکروں میں سے جو پہلے تین ہیں ان میں وہ رمل کرے گا. رمل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جس طرح وہ پہلوان اکھاڑے میں اترنے کے بعد فخر و تکبر کے ساتھ اور اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے کندھے ہلاتے ہوئے پورے اکھاڑے کا جس طرح چکر لگاتا ہے, اس طریقے سے چلنا جو ہے یہ رمل کہلاتا ہے. بھائی یہی صاحب ہدایہ بھی بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں وَالرَّمَلُ أَن يَهُزَّ فِي مِشْيَتِهِ الْكَتِفَيْنِ, هَزَّ يَهُزُّ کے معنی حرکت دینا, اور رمل یہ ہے أَن يَهُزَّ کہ وہ حرکت دے, فی مشیتہ اپنے چلنے میں اپنی چال میں, الْكَتِفَيْنِ کندھوں کو, بھائی کہ چلتے ہوئے وہ کیا کرے اپنے دونوں کندھوں کو حرکت دے گا, دونوں کندھوں کو ہلاتے ہوئے چلے, کل مبارزی جیسے کہ مقابلہ کرنے والا ہوتا ہے, یتبختر بین الصفین, تبختر کہتے ہیں اترا کر چلنا, یعنی تکبر اور فخر کے ساتھ اتراتے ہوئے چلنا, یہ ہے تبختر. بھائی کل مبارز یتبختر بین الصفین, جیسے کہ مقابلہ کرنے والا فخر و تکبر کرتے ہوئے چلتا ہے دو صفوں کے درمیان, وَذَلِكَ مَعَ الْإِصْطِبَاعِ, اور یہ رمل اصطباع کے ساتھ ہوگا کہ پہلے سے کیا کیا ہو اصطباع کیا ہو اور ساتھ رمل اب کرتا جائے گا, اور پہلے تین چکروں میں میں نے بتلایا یہ سنت ہے بھائی, اور اگر ان میں رہ جائے بھول جائے تو بعد والے چکروں میں رمل نہ کرے, کیونکہ بعد والے چکروں میں رمل مسنون نہیں ہے. وَقَانَ سَبَبُهُ اِظْهَارُ الْجَلَدِ لِلْمُشْرِكِينَ, جلد کہتے ہیں بھائی ہمت اور بہادری کو, اور اس کا سبب جو ہے اس رمل کا سبب جو ہے اظہار الجلد للمشرکینہ, بہادری کو ظاہر کرنا تھا للمشرکینہ مشرکین کے لیے, حین قالو جس وقت انہوں نے یہ کہا تھا, اظناہم حما یثربا, یثرب یاد رکھیے یہ مدینہ منورہ کا قدیم نام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ شہر یثرب کہلاتا تھا, اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے تو یہ مدینہ النبی کے نام سے مشہور ہوا. مدینہ کا معنی شہر, مدینہ النبی یعنی پیغمبر کا شہر, نبی کا شہر, اور پھر اب مختصر ہو کر مدینہ ہی اس کا نام پڑ گیا. بھائی تو جس وقت مشرکین نے کہا تھا کہ اغناہم حما یثربا, حما کہتے ہیں بخار کو, اغنا کے معنی کمزور کر دینا, جب مشرکین نے کہا تھا اغناہم حما یثربا کہ ان مسلمانوں کو یثرب یعنی مدینے کے بخار نے کمزور کر دیا ہے. پہلے مدینہ منورہ کا بخار مشہور تھا بھائی, ابتدا کے اندر بہت بخار والا تھا اور یہ مرض وہاں بہت زیادہ تھا. پھر جب حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا. تو یہ جو مسلمان تھے ان میں سے اکثر یہیں سے ہجرت کر کے گئے تھے. تو جب اب عمرے کے لیے آئے ہیں تو وہ مشرکین نے کیا مشہور کر دیا کہ ان لوگوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے تمام مسلمانوں کو پہلے تین چکروں میں رمل کرنے کا حکم دیا کہ اس طرح فخر و تکبر سے اور اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے چلیں بھائی, تاکہ ان پر رعب طاری ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ قوی ہو گئے ہیں. تو کہتے ہیں وکان سبب اظہار الجلد للمشرکین, اور اس رمل کا سبب مشرکین کے لیے مشرکین کے سامنے جو ہے وہ اپنی قوت کا اظہار کرنا تھا. جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے یثرب کے بخار نے. ثم بقی الحکم بعد زوال السبب, پھر اس کے بعد حکم باقی رہا جبکہ سبب ختم ہو گیا تھا. فی زمن النبی علیہ السلام, حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی, و بعدہ اور آپ کے بعد بھی. بھئی یہ اس وقت تو رمل کا مقصد کیا تھا, مشرکین کے سامنے اپنی قوت کا اظہار تھا. پھر تو سبب ختم ہو گیا, وہ ایک ہی مرتبہ ضرورت پیش آئی, وہ سبب دوبارہ تو نہیں تھا. پھر تو کیونکہ دوسری دفعہ حضور علیہ السلام حجت الوداع کے موقع پر تشریف لائے اور اس وقت تو مکہ میں مشرکین تھے ہی نہیں, مکہ فتح ہو چکا تھا بھائی. تو لیکن پھر بھی اس موقع پر حضور علیہ السلام نے رمل فرمایا بھائی. اسی طرح بعد میں خلفائے راشدین وغیرہ بھی کیا کرتے تھے, رمل کرتے تھے بھائی. تو دیکھیے سبب ختم ہو گیا تھا اگرچہ, لیکن حکم پھر بھی باقی تھا بھائی. یہ معنی ہے کہ ثم بقی الحکم بعد زوال السبب, پھر حکم باقی رہا سبب کے زائل ہو جانے کے بعد بھی. فی زمن النبی علیہ السلام, حضور علیہ السلام کے زمانے میں, و بعدہ اور آپ کے بعد بھی. قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ویمشی فی الباقی علی حینتہ, حینتن کے معنی ہیں آرام سے آہستہ سے. قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ویمشی فی الباقی علی حینتہ, اور چلے وہ طواف کرنے والا فی الباقی باقی چکروں کے اندر, علی حینتہ اپنے آرام پر, اپنے آرام پر چلے, اپنے آرام سے یعنی اطمینان سے چلے. پہلے تین چکروں میں رمل کرنا ہے اور باقیوں میں اطمینان سے اور وقار سے چلتا رہے بھائی. علی ذالک تفقر وات نسک رسول اللہ علیہ السلام, اس پر اتفاق کیا ہے حضور علیہ السلام کے حج کو روایت کرنے والوں نے. نسخ, نسخ عبادت کو کہتے ہیں, اور یہاں کون سی عبادت مراد ہے, حج کی عبادت, تو حج مراد ہے. تو اس پر اتفاق کیا ہے روات النسخ رسول اللہ علیہ السلام, حضور علیہ السلام کے حج کو روایت کرنے والوں نے. والرمل من الحجر الى الحجر, اور رمل جو ہوگا حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک ہوگا, یعنی سارے چکر میں رمل کیا جائے گا. تو پہلے تینوں چکروں میں سارے سارے چکر میں کیا کیا جائے گا, رمل کیا جائے گا. دراصل یہاں اور بھی روایت ہے, بعض نے لکھا کہ رمل جو ہے وہ حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک ہوگا. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حجر اسود سے طواف شروع کیا جائے جب انسان بیت اللہ کے گرد گھومتا ہوا پھر حجر اسود کے پاس پہنچنے لگا ہے, تو حجر اسود سے پہلے جو آخری کونا آئے گا, یعنی جس کے بعد اب کون سا کونا آ رہا ہے حجر اسود والا, تو یہ جو آخری کونا ہے حجر اسود سے پہلے یہ رکن یمانی ہے بھائی. یہ کیا ہے, رکن یمانی. تو بعضوں نے لکھا کہ صرف یہاں تک رمل ہے, پھر رکن یمانی سے حجر اسود تک آرام سے چلے گا بھائی وہ طواف کرنے والا, پھر حجر اسود سے رمل شروع کرے گا رکن یمانی تک, پھر رکن یمانی سے حجر اسود تک اطمینان سے چلے گا. لیکن صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلا دیا کہ والرمل من الحجر الى الحجر, کہ رمل جو ہے وہ حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک ہوگا یعنی پورے چکر میں ہوگا. هو المنقول من رمل النبی علیہ السلام, یہی منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمل سے. فَإِن زَحَمَهُ النَّاسُ فِي الرَّمَلِ قَامَ, اگر ہجوم کریں اس پر لوگ رمل میں, قام تو وہ کھڑا ہو جائے. فَإِذَا وَجَدَ مَسْلَكًا, پس جب پا لے کوئی راستہ, رملا تو پھر رمل کرے. بھئی یہاں سے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ پہلے تین چکروں میں رمل کرنا ہے, مسنون طریقہ یہ ہے, لہذا اگر ہجوم بڑھ جائے اور یہ رمل نہ کر سکے تو پھر ٹھہر جائے, رک جائے, پھر جب ہجوم کم ہو جایا کرے پھر اسی طرح رمل کرتے ہوئے چل پڑے, تاکہ جس قدر ممکن ہو سکے سنت طریقے پر طواف ہو جائے. لہذا ہجوم زیادہ ہو جائے, رمل کی جگہ نہیں ہے, تو یہ نہیں کہ اب اطمینان سے چلے, بلکہ کیا کرے, ٹھہر جائے, انتظار کر لے, انتظار کر لے. لیکن بھائی اب اس پر عمل بڑا مشکل ہے, بھائی بڑا مشکل ہے, سمجھ میں آیا بھائی. طواف میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, اتنا ہجوم ہوتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا, اور اب تو رکنا رکنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. آپ رکیں گے پیچھے سے لاکھوں لوگ کا مجمع ہے بھائی, وہ فوراً انسان گر جائے گا بھائی, پیچھے سے اتنا دھکا آئے گا کہ انسان کھڑا ہو ہی نہیں سکتا بھائی. اور پھر اتنا ہجوم ہوتا ہے, یاد رکھنا کہ انسان قدم نہیں اٹھا سکتا بھائی, بلکہ قدم اٹھاتا ہے ایک دو انچ آگے رکھتا ہے, پھر قدم اٹھاتا ہے ایک دو انچ آگے رکھتا ہے, اس طرح آرام آرام سے. ہجوم زیادہ تو کئی گھنٹوں میں جا کر طواف مکمل ہوتا ہے. ہاں ہجوم اگر نہیں ہے پھر تو اطمینان سے عمل ہو سکتا ہے, پھر عمل کرے اس پر. اور اسی طریقے سے جب ہجوم جہاں زیادہ ہوتا ہے تو ذرا ٹھہر جائے, لیکن خصوصاً حج کے دنوں میں اب اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ بڑا ہی مشکل ہے انسان اس طرح کر لے بھائی. موقع ملتا ہے پھر تو کرنا چاہیے, لیکن اگر نہیں ہے, ہجوم زیادہ ہے, موقع نہیں ملتا, تو پھر بھائی بس اسی طرح جو تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے آہستہ آہستہ اسی میں کیا کرتا رہے, بس رمل کرتا رہے, کندھوں کو ہلاتا رہے بھائی. کیونکہ اگر رکے گا تو پھر فوراً ہی اس کے گرنے کا خطرہ ہے, دھکا پیچھے سے ایسا زوردار دھکا لگے گا فوراً ہی گرے گا. اور جو ایک دفعہ یہاں گر جائے پھر اس کا زندہ اٹھ جانا بڑا ہی مشکل ہے, اور صرف وہ اکیلا ہی نہیں مرے گا, اپنے ساتھ کئی اور کو لے کر بھی مرے گا, یا کم از کم شدید زخمی ضرور کر دے گا بہت سے لوگوں کو. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا تو یہ سنت ہے, سنت پر عمل تو کرے جس قدر ہو سکے. اس لیے میں نے کہا وہ آرام آرام سے ایک ایک دو دو انچ بھی قدم اٹھا رہا ہے, کیا کرتا رہے, اپنے کندھوں کو ہلاتا رہے, لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے ہلاکت کا سامان ہو جائے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی بھائی. تو بہرحال آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں فَإِن زَحَمَهُ النَّاسُ فِي الرَّمَلِ قَامَ فَإِذَا وَجَدَ مَسْلَكًا رَمَلَ, بس اگر ہجوم کریں اس پر لوگ رمل کے اندر تو قام وہ کھڑا ہو جائے. فَإِذَا وَجَدَ مَسْلَكًا, بس جب پالے کوئی راستہ, رملا تو رمل کرے. لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ فَيَقِفُ حَتَّى يُقِيمَهُ عَلَى وَجْهِ السُنَّةِ, اس لیے کیونکہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے, رمل کا کوئی بدل نہیں. بھائی پیچھے ذکر ہوا تھا حجر اسود کا استلام کرنا ہے, لیکن استلام نہ کر سکے تو پھر کیا کر لے, استقبال کر لے, دور سے اس کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے. تو استلام کا تو بدل موجود تھا یعنی استقبال, لیکن رمل کا تو کوئی بدل موجود نہیں ہے بھائی. لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ فَيَقِفُ حَتَّى يُقِيمَهُ عَلَى وَجْهِ السُنَّتِ, اس لیے کیونکہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے, فَيَقِفُ تو ٹھہر جائے, رک جائے, حَتَّى يُقِيمَهُ عَلَى وَجْهِ السُنَّتِ, یہاں تک کہ اس کو قائم کرے سنت طریقے پر, یعنی سنت کے مطابق اس کو ادا کرے. بخلاف الاستلام, بخلاف استلام کے, لِأَنَّ الاستقبال بدل لَهُ, اس لیے کیونکہ استقبال جو ہے وہ اس استلام کا بدل ہے بھائی. قال ویستلم الحجر کلما مر ان استطاع, میں نے بتلایا تھا ہر چکر کے اندر کیا کرنا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، اس کا استعلام کرنا ہے، لیکن اگر ہجوم ہو تو ہر چکر میں پھر کیا کر لے، استقبال کر لے اس کا بھائی. وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ إِنِ اسْتَطَاعَ، اور استعلام کر لے حجر اسود کا جب بھی گزرے، ان اسْتَطَاعَ اگر استطاعت رکھے، لِأَنَّ أَشْوَاطَ الطَّوَافِ كَرَكَعَاتِ الصَّلَاةِ، اس لیے کیونکہ طواف کے جو چکر ہیں وہ نماز کی رکعتوں کی طرح ہیں. فَكَمَا يُفْتَتَحُ كُلُّ رَكْعَةٍ بِالتَّكْبِيرِ يُفْتَتَحُ كُلُّ شَوْطٍ بِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ، تو جس طرح ہر رکعت کو شروع کیا جاتا ہے تکبیر کے ساتھ، اسی طرح ہر چکر کو شروع کیا جائے گا استلام حجر کے ساتھ. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعِ الْاِسْتِلَامَ اسْتَقْبَلَ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، اور اگر استلام کی استطاعت نہیں رکھتا استقبلا، تو پھر استقبال کر لے، حجر اسود کی طرف رخ کر لے، وکبر وحلل، اور تکبیر کہے اور لا الہ الا اللہ کہے، علی ما ذکرنا، بوجہ اس کے جو ہم نے پیچھے ذکر کر دی. ویستلم الرکن الیمانی، اور استلام کرے رکن یمانی کا بھائی، وہ حجر اسود سے جو پچھلا کونا آ رہا ہے، آخری کونا حجر اسود سے پہلے، وہ کیا ہے رکن یمانی، اس کا بھی استلام کرے بھائی، اس کا بھی. لیکن یاد رکھیے بھائی، حجر اسود کا تو بوسہ لیا جائے گا، لیکن رکن یمانی کے اندر صرف استلام ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس پر ہاتھ وغیرہ پھیر دے، اس رکن یمانی پر، تو اس پر صرف ہاتھ وغیرہ پھیر دے رکن یمانی پر، جبکہ حجر اسود میں کیا کیا جاتا ہے، اس کا بوسہ لیا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے. تو کہتے ہیں وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، اور استلام کر لے رکن یمانی کا. وَهُوَ حَسَنٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَتِ، اور یہ حسن ہے یعنی مستحب ہے ظاہر روایت میں، یہ رکن یمانی کا استلام مستحب ہے. وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ، اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ یہ سنت ہے، یعنی رکن یمانی کا استلام بھی سنت ہے بھائی. وَلَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا، اور ان کے علاوہ کسی اور رکن کا استلام نہ کرے، یعنی وہ جو باقی دو کونے ہیں بیت اللہ کے، یعنی رکن شامی اور رکن عراقی جو ہیں، ان کا استلام نہ کرے، صرف انہی دو کا استلام کرے. فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ وَلَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو رکنوں کا استلام فرماتے تھے، اور ان کے علاوہ جو ہے کسی کا اور کا استلام نہیں فرماتے تھے. وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ بِالِاسْتِلَامِ، اور ختم کرے طواف کو استلام کے ساتھ، یعنی استلام الحجر، یعنی حجر اسود کے استلام کے ساتھ. طواف کا اختتام بھی کس پر ہوگا؟ حجر اسود پر، تو اسی کا استلام کر لے. قال ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين او حيث تيسر من المسجد وهي واجبة عندنا، میں نے آپ کو بتلایا تھا ہر طواف کے بعد کیا کرنا ہے، دو رکعت طواف کے واجب جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں، اب ان کا ذکر آ گیا. اور میں نے بتلایا تھا کہ افضل کیا ہے، ان کو کہاں پر ادا کرے، مقام ابراہیم پر ادا کیا جائے، اور مقام ابراہیم جو ہے وہ ایک سنہری رنگ کی جالی جو ہے وہ بیت اللہ کے دروازے سے چند گز کے فاصلے پر، اسی کے سامنے جو ہے یہ سنہری جالی ہے، اور اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے، اور یہ پتھر جو ہے ضرورت کے مطابق جتنی ضرورت ہوتی یہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر اونچا ہوتا اور نیچے ہوتا تھا بھائی. اور یہ جو مقام ابراہیم ہے، کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے، بعضوں نے لکھا کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پھر لوگوں کو پکارا تھا کہ اے لوگوں، تم پر اللہ تعالی کے اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہاں کھڑے ہو کر انہوں نے پکارا تھا، جبکہ بعضوں نے کہا کہ یہاں پر آپ نے پہلی نماز بیت اللہ کی تعمیر کے بعد پہلی نماز ادا کی تھی بھائی. تو کہتے ہیں ثم یاتی المقام فیصلی عندہ رکعتین، پھر آئے مقام پر، اس مقام ابراہیم پر، پس پڑھے اس کے پاس دو رکعتیں، اس کے پاس دو رکعتیں پڑھے. بھائی میں نے آپ کو بتلایا کہ ہجوم زیادہ ہوتا ہے، تو اگر ہجوم ہو اور جگہ نہیں ہے، طواف اس تک پہنچا ہوا ہے اس سے آگے تک، تو پھر انسان وہاں نہ پڑھے بھائی، کیونکہ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالے گا اور طواف کرنے والوں کو بھی تکلیف میں ڈالے گا. تو پھر مسجد میں جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں ادا کر لے. یہی ذکر کر رہے ہیں، او حیث تیسر من المسجد، یا جہاں بھی آسان ہو مسجد میں. وہی واجبۃ عندنا، اور یہ دو رکعتیں جو ہیں واجب ہیں ہمارے نزدیک. وقال الشافعی رحمہ اللہ سنۃ لانعدام دلیل الوجوب، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دو رکعتیں سنت ہیں، لانعدام دلیل الوجوب، وجوب کی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں، لہذا یہ واجب نہیں، سنت ہیں بھائی. ولنا، اور ہماری دلیل جو ہے قوله علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا وَلْيُصَلِّ الطَّائِفُ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ، اور چاہیے کہ پڑھے طواف کرنے والا ہر سات چکروں کے لیے دو رکعتیں. ہر سات چکر کا ایک طواف ہے، تو ہر سات چکروں کے لیے طواف کرنے والا دو رکعتیں پڑھیں. والامر للوجوب، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. اس حدیث میں کیا آیا؟ وَلْيُصَلِّ، امر کا صیغہ آیا، اور امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے، لہذا ہم نے بھی کہا کہ یہ واجب ہے. ثم يعود الى الحجر فيستلمه، بھائی طواف مکمل ہوا اور دو رکعتیں جو واجب تھیں وہ بھی ادا کر لیں، اب سعی کرنی ہے. اور یہ حج کا کون سا طریقہ بیان ہو رہا ہے؟ حج افراد بیان ہو رہا ہے. معلوم ہوا یہ سعی عمرے کی سعی نہیں ہے، بلکہ کس کی سعی ہے؟ حج کی سعی ہے، جو وہ پہلے ہی کرنا چاہتا ہے. اور تو لہذا اب سعی کرنا چاہتا ہے، تو کہتے ہیں پہلے حجر اسود کی سیدھ میں آ جائے، اسی طرح حجر اسود کا استلام کا موقع ملتا ہے تو استلام کر لے، استلام کا موقع نہیں ملتا تو حجر اسود کا استقبال کر لے، کیونکہ اب سعی شروع کرنے لگا ہے. تو جیسے طواف کے آغاز میں استلام حجر ہوا تھا، یہاں پر بھی کیا کر لے؟ استلام حجر کر لے اور پھر صفا پر جا کر سعی شروع کر دے. طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں ثم یعود الى الحجر فیستلمه، پھر لوٹے حجر اسود کی طرف، فیستلمه تو اس کا استلام کر لے. لما روی ان النبی علیہ السلام لما صلى رکعتین عاد الى الحجر، بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو رکعتیں ادا فرما لی تو عاد الى الحجر، تو آپ لوٹ گئے حجر اسود کی طرف. والاصل ان کل طواف بعده سعی یعود الى الحجر، ضابطہ بیان فرما رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ اصل یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ ان کل طواف بعده سعی، کہ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو، یعود الى الحجر، وہ لوٹتا ہے حجر اسود کی طرف. وہ طواف کس کی طرف لوٹتا ہے؟ حجر اسود کی طرف لوٹتا ہے، یعنی طواف کے بعد پھر جا کر کیا کرے گا؟ حجر اسود کا استلام کرے گا. اور یہ استلام کس مقصد کے لیے ہے؟ سعی شروع کرنے لگا ہے، جیسے نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ ہے، اسی طرح یہاں بھی کر لے گا بھائی. تو کہتے ہیں والاصل ان کل طواف بعده سعی یعود الى الحجر، ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو وہ لوٹے گا حجر کی طرف. لان الطواف لما كان يفتتح بالاستلام فقد السعي يفتتح به، اس لیے کیونکہ طواف جو ہے جب اس کا آغاز استلام سے کیا جاتا ہے، تو اسی طرح سعی جو ہے اس کا بھی آغاز جو ہے استلام سے ہوگا. بخلاف ما اذا لم يكن بعده سعي، بخلاف اس کے کہ جب طواف کے بعد سعی نہ ہو تو پھر طواف کے بعد دوبارہ استلام نہیں کیا جائے گا، یعنی دو رکعتیں پڑھ گیا اور پڑھ لیں اور پھر جا کر استلام کرتا ہے، نہیں بھائی، اگر سعی بعد میں نہیں ہے تو پھر دوبارہ استلام کی ضرورت نہیں. قال وهذا طواف طواف القدوم، اور یہ طواف جو ہے طواف قدوم ہے. ويسمى طواف التحيه، اور اس طواف کو طواف تحیت بھی کہتے ہیں. طواف قدوم کا دوسرا نام کیا ہے؟ طواف تحیت ہے. تحیت کا معنی ہوتا ہے سلام، سلام بھائی. تو یہ بھی بیت اللہ کے پاس آیا ہے تو بطور سلام کے کیا کر رہا ہے؟ یہ طواف کر رہا ہے. جیسے مسجد میں جاتے ہیں تحیت المسجد آپ پڑھتے ہیں، مستحب ہے، دو رکعتیں انسان پڑھ لے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ بھی طواف طواف تحیت کہلاتا ہے. وہ ہوا سنت، اور یہ طواف سنت ہے. وليس بواجب، اور یہ واجب نہیں ہے. وقال مالک رحمه الله انه واجب، اور امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ طواف واجب ہے. لقوله علیہ السلام من اتى البيت فليحييه بالطواف، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے آپ نے فرمایا من اتى البيت، جو بیت اللہ کے پاس آئے، فليحييه بالطواف، تو چاہیے کہ اس کو اس کا تحیہ کرے طواف کے ساتھ، یعنی اس کو سلام پیش کرے. کس کے ساتھ؟ طواف کے ساتھ. یہ امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل ہے. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان اللہ تعالی امر بالطواف، کہ اللہ تعالی نے قرآن میں حکم دیا ہے طواف کا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ حج پر آنے والے طواف کریں بیت عتیق کا، اس قدیم پرانے گھر کا. والامر المطلق، تو یہاں مطلق امر آیا ہے. ولیطوفوا، والامر المطلق لا یقتضی التکرار، اور مطلق امر جو ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. وقد تعین طواف الزیارت بالاجماع، اور تحقیق طواف زیارت متعین ہے بالاجماع. بالاجماع وَلْيَطَّوَّفُوا، اس سے کون سا طواف مراد ہے؟ کس طواف کا امر کیا جا رہا ہے؟ طواف زیارت کا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ طواف زیارت حج میں فرض ہے، کیونکہ قرآن میں کیا کیا گیا؟ اس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہاں مطلق امر آیا قرآن میں، اور مطلق امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، اور اس کے لیے کون سا طواف متعین ہوا؟ طواف زیارت کا. تو جب وہ متعین ہوا اس کو فرض اور واجب قرار دیا جائے گا، کسی دوسرے طواف کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا جائے گا. ورنہ تو پھر اس کا تو معنی یہ ہوگا کہ امر ایک ہی امر کے ذریعے دو چیزیں واجب ہو رہی ہیں، گویا امر تکرار کا تقاضا کر رہا ہے، حالانکہ مطلق امر جو ہو وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. بھائی یہاں یہ نہیں آیا کہ دو دفعہ طواف کرو، بلکہ کیا آیا؟ مطلقاً آیا طواف کرو، اور اس سے کون سا طواف مراد؟ طواف زیارت مراد ہے. تو دوسرے کسی طواف کو واجب قرار نہیں دیا جائے گا. یہ معنی والامر المطلق لا یقتضی التکرار، اور امر مطلق جو ہوتا ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. وقد تعین طواف الزیارت بالاجماع، اور تحقیق طواف زیارت متعین ہو چکا ہے بالاجماع اس سے. وفیما رواہ سماہ تحیتا وہو دلیل الاستحباب، اور اس حدیث کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ اس حدیث میں جس کو امام مالک رحم اللہ نے روایت کیا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طواف کو تحیت قرار دیا ہے. فلیحیہ بالطواف، تو دیکھو اس طواف کو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ تحیت فرما رہے ہیں کہ اس کا طواف کے ساتھ بیت اللہ کو تحیت پیش کرے، یعنی سلام پیش کرے. تو یہ تحیت آپ نے اس کو قرار دیا ہے، اس کا نام رکھا ہے. وہ ہوا دلیل الاستحبابی، اور یہ دلیل ہے اس طواف کے مستحب ہونے کی دلیل ہے بھائی. وليس على اهل مكه طواف القدوم، اور نہیں ہے مکہ والوں پر طواف قدوم. لنعدام القدوم فی حقہم، اس لیے کیونکہ ان کے حق میں آنا معدوم ہے. بھئی طواف قدوم، قدوم کا مطلب ہوتا ہے آنا، آنا. تو یہ شخص دور سے سفر کر کے بیت اللہ کے پاس آیا ہے، لہذا اس کے لیے تو طواف قدوم ہے. سنت ہے اس کے لیے کرنا، لیکن مکہ والے تو وہیں رہتے ہیں، ان کے لیے تو قدوم یعنی آنا نہیں، وہ تو سفر کر کے کہیں سے نہیں آئے، لہذا ان کے لیے طواف قدوم بھی ثابت نہیں ہے، یہ دور سے آنے والے کے لیے ہے۔ یہ معنی لانعدام القدوم فی حقہم، اس وجہ سے کہ آنا ان کے حق میں معدوم ہے۔ قال ثم يخرج الى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم۔ اب سعی کا طریقہ بیان ہونے لگا ہے، اب آپ کو بتلائیں گے کہ جب یہ استلام کر لیا حجر اسود کا، اب حاجی آ جائے اور صفا پر پہاڑی پر چڑھ جائے۔ بھائی صفا پہاڑی اب تو ختم ہے، کچھ تھوڑی سی کچھ حصہ اس کا باقی ہے، وہ گنبد کے نیچے اس اوپر ساری عمارت اور گنبد وغیرہ بنا دیا گیا ہے اس برآمدے کے اندر، تو وہ اس صفا پہاڑی پر آ جائے اور اس پر تھوڑا سا چڑھ جائے، ایسی جگہ پر کھڑا ہو جائے جہاں سے بیت اللہ نظر آئے۔ تو اگرچہ اب درمیان میں بڑے ستون آ گئے، عمارت آ گئی ہے، لیکن اب معلوم نہیں وہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے یا نہیں، لیکن چند سال قبل تک صفا پہاڑی پر بھی انسان کھڑا ہوتا تھا تو ستونوں کے بیچ میں سے کچھ بیت اللہ کا حصہ نظر آتا تھا۔ بھائی تو صفا پہاڑی پر چڑھ جائے اور بیت اللہ پر نظر پڑ سکتی ہو، ایسی جگہ پر کھڑا ہو جائے اور پھر اس تکبیر کہے، تحلیل کہے اور حضور علیہ السلام پر درود پڑھے اور دعائیں مانگ لے اور پھر اس کے بعد چل پڑے مروہ پہاڑی کی طرف۔ بھائی طریقہ سمجھ میں آیا؟ بھائی تو کہتے ہیں قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ثم یخرج الی الصفا، پھر وہ حاجی جو ہے نکلے صفا پہاڑی کی طرف، فیصعد علیہ تو اس پہاڑی پر چڑھ جائے، ویستقبل البیت اور بیت اللہ کی طرف رخ کر لے، ویکبر ویہلل اور تکبیر کہے اور لا الہ الا اللہ کہے، ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، ویرفع یدیہ اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، ویدعو اللہ لحاجتہ اور دعا کرے اللہ سے اپنی حاجت کا، اپنی حاجتوں کی اللہ سے دعا کر لے۔ دلیل اب ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ یہ جو ہم نے سارا ذکر کیا یہ طریقہ، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں لما روی ان نبی علیہ السلام صعد الصفا حتى اذا نظر الى البيت قام مستقبل القبلۃ يدعو اللہ، اس لیے بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ اذا نظر الی البیت، یہاں تک کہ جب بیت اللہ کو دیکھ لیا، قام مستقبل القبلۃ تو کھڑے ہو گئے قبلہ رخ ہو کر، یدعو اللہ تعالی اس حال میں کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ ولأن الثناء والصلاة يقدمان على الدعاء تقریبا الى الاجابۃ كما في غیره من الدعوات، اور نیز اس لیے کیونکہ ثنا اور یہ درود وغیرہ ذکر کیا متن میں، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں ولأن الثناء والصلاة يقدمان على الدعاء، اس لیے کیونکہ اللہ کے حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام پر درود جو ہے اس کو مقدم کیا جاتا ہے دعا پر، تقریباً الی الاجابتی اس کو قبولیت کے قریب کرنے کے لیے، کما فی غیرہ من الدعواتی جیسے اس کے علاوہ اور دعاؤں میں ہے، جیسے اور دعاؤں میں کیا جاتا ہے بھائی پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، پھر حضور علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے، پھر دعا کی جاتی ہے، تو یہاں بھی چونکہ دعا ہے تو اسی طرح کرے گا بھائی۔ ورفع سنت الدعاء، اور بھائی یہ ہاتھوں کا اٹھانا، تو کہتے ہیں بھائی ہاتھوں کا اٹھانا سنت الدعاء، یہ دعا کی سنت ہے، اس لیے ہم نے کہا ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ وَإِنَّمَا يَصْعَدُ بِقَدْرِ مَا يَصِيرُ الْبَيْتُ مَا يَصِيرُ الْبَيْتُ بِمَرْءٍ مِّنْهُ، اور چڑھے اتنی مقدار صفا پہاڑی پر کہ ہو جائے بیت اللہ بِمَرْءٍ مِّنْهُ، اس کے دیکھنے کی جگہ میں، یعنی اس کی نگاہوں میں آ جائے، اس کو نظر آنے لگے۔ تو صفا پر چڑھے وہ اتنی مقدار کے بیت اللہ اس کو دکھائی دینے لگے. لِأَنَّ الْاِسْتِقْبَالَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالسُّعُودِ, اس لیے کیونکہ قبلہ رخ ہونا ہی مقصود ہے اس پہاڑی پر چڑھنے کے ذریعے. یہ پہاڑی پر چڑھے ہی کیوں ہیں آپ؟ تاکہ کس طرف رخ ہو جائے آپ کا؟ قبلے کی طرف رخ ہو جائے. اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب آپ کو بیت اللہ دکھائی دے گا تو اس سے پوری طرح پتہ چل جائے گا کہ آپ قبلہ رخ ہیں. وَيَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ, اور نکلے صفا کی طرف جس دروازے سے چاہے. بھئی یہ قدیم, پہلے تو یہ جو مسجد الحرام ہے اس کی عمارت الگ تھی, اور یہ صفا مروہ مسجد سے باہر مسجد کے ساتھ ہی تھی, لیکن مسجد سے باہر تھی. اب تو اس سارے پر عمارت آ گئی, اس پر بھی برآمدہ بن گیا, یہ بھی وہ مسجد کی عمارت ہی میں شامل ہو گئی ہے. تو پہلے حاجی کو مسجد سے نکلنا پڑتا تھا اور پھر وہ صفا مروہ کے درمیان آتا تھا, پہنچتا تھا. تو اب تو بیچ میں ہی آ گئی ہے یہ, تو وہ حاجی دروازے سے نکلتا تھا. تو کس دروازے سے نکلے؟ تو ہمارے نزدیک جس دروازے سے بھی نکلے تو نکل کر صفا پر جا سکتا ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باب بنی مخزوم جو ہے اس سے نکلے گا, جس کو باب صفا کہتے ہیں اب, اس سے نکلے گا اور صفا پر آئے گا. وہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی مخزوم سے نکلے تھے اور صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے تھے. بنو مخزوم بھائی عرب کا ایک قبیلہ تھا, ان لوگوں کے گھر کہیں اس دروازے کے قریب ہوں گے, اس جانب ہوں گے, اسے یہ دروازے کیا کہلانے لگا؟ باب بنی مخزوم کہلانے لگا. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دروازے سے نکلنا سنت ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, یہ کوئی الگ مقصودی سنت نہیں ہے. حضور علیہ السلام اس لیے اس دروازے سے تشریف لے گئے تھے کہ یہ صفا کے سب سے قریب یہی دروازہ تھا, اس لیے حضور علیہ السلام اس سے نکل کر صفا پر آئے تھے. تو کہتے ہیں وَيَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ, اور نکلے صفا کی طرف جس دروازے سے چاہے. وَإِنَّمَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی مخزوم سے نکلے تھے. وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى بَابَ الصَّفَا, اور یہ وہی دروازہ ہے جس کو باب صفا کہتے ہیں. اب اس کا نام کیا ہے؟ باب صفا ہے. تو اس سے حضور علیہ السلام اس نکلے تھے. لِأَنَّهُ كَانَ أَقْرَبَ الْأَبْوَابِ إِلَى الصَّفَا, اس لیے کیونکہ یہ صفا کے سب سے قریب دروازہ تھا. لَأَنَّهُ سُنَّتٌ, نہ اس وجہ سے کہ یہ سنت ہے, تو سنت کے طور پر حضور علیہ السلام اس سے باہر نہیں نکلے, بلکہ چونکہ یہ سب سے قریب دروازہ تھا اس لیے تشریف لے گئے. قال ثم ينحت نحو المروة ويمشي على حينته, پھر اترے نحو المروة, نحو کا معنی ہے جانب, نحو المروة مروا کی جانب. پہاڑی پر چڑھا تھا وہ حاجی اور اس نے دعا کر لی, اب کس طرف جانا ہے؟ مروا پہاڑی کی طرف. تو وہی ذکر کر رہے ہیں, ثم ينحت نحو المروة, پھر اتر آئے مروا کی جانب. ویمشی علی حینتہ, اور چلے حاجی جو ہے علی حینتہ, اپنے وقار پر یعنی اپنے اطمینان پر, یعنی آرام سے چلے. بھائی حینتہ یہ ہا کے نیچے کسرہ ہونا چاہیے, یہ بھائی فتحہ درست نہیں ہے. فَإِذَا بَلَغَ بَطْنَ الوادی يَسْعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ سَعْيًا, بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا صفا مروا کے درمیان دو سبز رنگ کے نشانات آتے ہیں. حاجی جب بھی یہاں پہنچے گا تو ایک نشان سے دوسرے نشان تک ہلکی رفتار سے دوڑ لگائے گا, اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں ہے. تو صفا سے مروا کی طرف جائے گا تب بھی ان دو نشانوں میں دوڑ لگائے گا, اور مروا سے صفا کی طرف آئے گا پھر بھی کیا کرے گا؟ ان دو نشانوں میں دوڑ لگائے گا, یہی ذکر کر رہے ہیں. فَإِذَا بَلَغَ بَطْنَ الْوَادِي, تو جب پہنچ جائے وہ سعی کرنے والا وادی کے بیچ میں, یعنی اس کی گہری جگہ میں, وادی کے بیچ میں یعنی اس کی گہری جگہ میں. اگرچہ اب تو گہری جگہ نہیں, اب تو سارے پر فرش بنا دیا گیا ہے, لیکن بہرحال وہ نشانات باقی ہیں. بھائی تو جب وہ پہنچ جائے وادی کے بیچ میں، یسعى بین المیلین الاخضرین سعیا، تو دوڑ لگائے ان دو سبز نشانوں کے درمیان، سعین دوڑ لگانا. بھائی سعین مفعول مطلق ذکر کیا صاحب ہدایہ نے، بھائی صاحب قدوری نے، صاحب قدوری نے کیا کیا، سعین مفعول مطلق ذکر کیا. اور مفعول مطلق کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے اور اس کے لانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. کس کے احتمال کو؟ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. مثلا بھائی میں آپ سے کہتا ہوں ضربت زیدن، میں نے زید کی پٹائی کی، تو آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے اور یہ وہم آ سکتا ہے کہ بھئی نہیں زید کی پٹائی نہیں کی ہوگی، زید کی پٹائی کون کر سکتا ہے. ہاں اس کو ڈانٹ دیا ہوگا اچھی طرح، اور اس ڈانٹ ہی کو کس سے تعبیر کر دیا کہنے والے نے؟ ضرب کے ساتھ اور پٹائی کے ساتھ تعبیر کر دیا. لیکن آگے میں کہہ دیتا ہوں مثلا ضربت زیدن ضربن، ضربن مفعول مطلق بھی لے آؤں تو یہ مجاز کے استعمال کو ختم کر دے گا اور بتلا دے گا کہ ضرب سے ضرب ہی مراد ہے، ڈانٹ وغیرہ مراد نہیں ہے. بھائی تو یہاں پر بھی سعی کو ذکر کیا اور آگے سعین مفعول مطلق لا کر بتلا دیا کہ دوڑنے سے دوڑنا ہی مراد ہے، تیز چلنا وغیرہ مراد نہیں ہے. بھائی یہ معنی یسعى بین المیلین الاخضرین سعیا، اور دوڑ لگائے گا ان دو سبز نشانوں کے درمیان، ثم یمشی علی حینتہ، پھر چلے اپنے وقار پر اپنے اطمینان پر، حتی یأتی المروۃ، یہاں تک کہ مروہ پہاڑی پر آ جائے، ویسعد علیہا، اور اس کے اوپر چڑھ جائے، ویفعل کما فعل علی الصفا، اور اسی طرح کرے جیسے صفا پر کیا تھا، یعنی قبلہ رخ کھڑے ہو کر تکبیر و تحلیل کہے اور درود پڑھے اور دعا کرے. لما رویا، دلیل ذکر کر رہے ہیں، لما رویا ان النبی علیہ السلام نزل من الصفا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی سے اترے، وجعل یمشی نحو المروتی، اور آپ نروا پہاڑی کی طرف چل پڑے، وسعى فی بطن الوادی، اور آپ دوڑے وادی کے بیچ میں، حتی اذا خرج من بطن الوادی، یہاں تک کہ جب آپ وادی کے بیچ میں سے نکل آئے، مشا، تو آپ پھر چلنے لگے، حتی صعد المروۃ، یہاں تک کہ آپ مروا پہاڑی پر چڑھ گئے، وطاف بینہما سبعۃ اشواط، اور آپ نے چکر لگائے ان دونوں کے درمیان سات چکر، وَهَذَا شَوْطٌ وَاحِدٌ، یہ اب صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک چکر ہو گیا، کہاں پر پہنچ گیا حاجی؟ مروا پہاڑی پر، وہاں بھی وہی کرے جو اس نے صفا پر کیا تھا، اور یہ ایک چکر ہو گیا. فَيَطُوفُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَى، بس لگائے سات چکر، ابتدا کرے صفا سے اور ختم کرے مروا پر، ویسعى فی بطن الوادی فی کل شوط، اور دوڑ لگائے گا وادی کے بطن میں، وادی کے بیچ میں، فی کل شوط، ہر چکر میں، لما روینا، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی. وانما یبدأ بالصفا، سوال پیدا ہوتا ہے یہ سعی کی ابتدا صفا سے کیوں کی جاتی ہے، مروا سے کیوں نہیں ابتدا کی جاتی ہے؟ تو اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی، کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُبْدَأُ بِالصَّفَا، اور سعی کی ابتدا صفا پہاڑی سے کی جائے گی، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ، بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے، فیہ اس بارے میں، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، فیہ ہاضمیر راجع ہے ابتدا بالصفا کو بھائی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا بالصفا کے بارے میں فرمایا، ابدؤوا بما بدأ اللہ تعالی به، کہ تم لوگ شروع کرو اس چیز سے جسے اللہ نے شروع فرمایا ہے، تم لوگ بھی سعی اس جگہ سے شروع کرو جس سے اللہ تعالی نے شروع فرمایا ہے، یعنی جس کو اللہ نے پہلے ذکر فرمایا ہے تم بھی اسی سے سعی شروع کرو. اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو پہلے کس کا ذکر آیا؟ صفا کا، تو حضور علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں جس کو پہلے اللہ نے ذکر فرمایا ہے تم لوگ بھی وہیں سے کیا کرو، ابتدا کرو، تو صفا پہاڑی سے ابتدا کی جائے گی. یہ معنی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابدأوا بما بدأ اللہ تعالی به کہ تم لوگ شروع کرو جسے اللہ تعالی نے شروع فرمایا ہے. ثم السعی بین الصفا والمروة واجب وليس برکن پھر یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے یہ واجب ہے ہمارے نزدیک. وليس برکن اور یہ حج کا رکن نہیں یعنی فرض نہیں. رکن تو وہ ہے جو رہ جائے تو حج ہی ادا نہیں ہوگا, لیکن یہ رکن نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ واجب ہے. لہذا اگر رہ جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ دم دینا پڑے گا, ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی, لیکن بہرحال حج ہو جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں یہ سعی صفا اور مروہ کے درمیان واجب ہے, ولیس برکن اور رکن نہیں ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ انہ رکن اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رکن ہے لقولہ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی کتب علیکم السعی فسعوا کہ اللہ تعالی نے تم پر سعی لکھ دی ہے فسعوا تو تم لوگ کیا کرو؟ سعی کرو. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے اس حدیث میں کیا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے تم پر سعی لکھ دی ہے یعنی فرض کر دی ہے, کیونکہ لکھنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فرض کر دینا ہوتا ہے. فرض آؤ تو تم لوگ کیا کرو؟ سعی کرو. تو وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ معلوم ہوا سعی حج کا رکن ہے باقاعدہ. ولنا قوله تعالی اور ہماری دلیل اللہ تعالی کا یہ قول ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بهما اور کوئی حرج نہیں ہے حاجی پر کہ وہ چکر لگائے ان دونوں کا, ان دونوں میں یعنی صفا اور مروہ میں طواف کرے یعنی چکر لگائے, کوئی حرج نہیں کہ حاجی ان دونوں میں چکر لگائے. تو قرآن میں اللہ فرما رہے کوئی حرج نہیں فلا جناح علیہ اور مثلہ یستعمل للاباحتی اور اس جیسے الفاظ اباحت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ ضروری ہے چکر لگانا بلکہ کیا فرما رہے ہیں کوئی حرج نہیں کہ حاجی کیا کر لے چکر لگا لے ان میں. اور اس طرح کے الفاظ اباحت میں استعمال ہوتے ہیں کہ یعنی یہ مباح ہے یہ بھی کر سکتا ہے جائز ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو فینفی الرکنیت والایجاب تو یہ اللہ کا یہ قول نفی کر دیتا ہے اس سعی کے رکن ہونے کی والایجاب اور واجب ہونے کی بھائی. تو یہ اللہ کا یہ قول تو یہ تقاضا کر رہا ہے قرآن میں. اللہ کیا دلیل بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ کیا فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں, معلوم ہوا لازمی بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معلوم ہوا صرف جائز ہے لازم بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا یہ قول تو اس کے رکن ہونے کی بھی نفی کر رہا ہے اور اس کے واجب ہونے کی بھی نفی کر رہا ہے. الا انا عدلنا عنہ فی الایجاب مگر یہ کہ ہم نے اس سے عدول کر لیا ایجاب کے معاملے میں. کس معاملے میں؟ ادھر توجہ کریں بھائی. بھائی دیکھیے اللہ تعالی کا قول دو چیزوں کی نفی کر رہا ہے, انہوں نے بتلا دیا. کس چیز کی؟ رکنیت کی بھی نفی کر رہا ہے اور دوسری چیز کیا ہے؟ ایجاب کی بھی نفی کر رہا ہے. رکن بھی نہیں واجب بھی نہیں, یہ کیا کس سے پتا چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے. تو اللہ تعالیٰ کا قول تو بتلا رہا ہے کہ یہ رکن بھی نہیں واجب بھی نہیں. ان دو چیزوں میں سے یہ جو واجب بھی نہیں اس میں ہم نے عدول کر لیا. کیا کر لیا؟ اللہ کا قول تو بتلا رہا ہے, قرآن تو بتلا رہا ہے کہ یہ واجب بھی نہیں, لیکن ہم نے اس کو واجب قرار دے دیا. تو عدول کیا یعنی اس سے ہم پلٹ گئے یعنی پلٹ گئے. قرآن تو کیا تقاضا کر رہا ہے؟ واجب بھی نہیں, لیکن ہم نے کیا کہا؟ واجب ہے. تو ہم نے وجوب کے سلسلے میں اس سے عدول کیا. اور دوسری کیا چیز بیان, دوسری کیا چیز معلوم ہو رہی تھی کہ رکن بھی نہیں, اس پر تو ہم عمل کر رہے ہیں یہ رکن نہیں ہے, لیکن وجوب کے سلسلے میں ہم نے اسے عدول کر لیا. کیوں عدول کیا؟ اسی حدیث کی وجہ سے. ان اللہ تعالی کتب علیکم السعی فسعو، کہ اللہ نے تم پر سعی کو لکھ دیا ہے تو تم سعی کرو۔ تو قرآن پر بھی عمل ہوا، قرآن سے معلوم ہوا کہ رکان نہیں، اور خبر واحد کے لیے جو بات ثابت ہوئی تھی اس کو فرض یا رکن نہیں قرار دیا جا سکتا، واجب قرار دیا جا سکتا ہے، اور ہم نے بھی واجب قرار دیا ہے۔ بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی، یہ معنی ہے الا انا عدلنا عنہ فی الایجاب، مگر یہ کہ ہم نے عدول کیا ہے اس سے ایجاب میں۔ ولأن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به، اور نیز اس لیے کہ رکن ہونا وہ ثابت نہیں ہوتا مگر قطعی دلیل کے ذریعے، یقینی دلیل کے ذریعے۔ ولم يوجد، اور یقینی دلیل تو یہاں موجود نہیں ہے، خبر واحد ہے، خبر واحد سے فرضیت نہیں ثابت ہو سکتی، ایجاب ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ ہم نے ثابت کیا۔ ثم معنا ما روا كتب استحبابا كما في قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت۔ پھر معنی اس حدیث کا جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے، كتب استحبابا، کہ اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے استحبابا، بطور استحباب کے، بطور استحباب کے لکھ دیا ہے، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے۔ بھئی انہوں نے کیا معنی کیا تھا کہ لکھ دینے کا کیا معنی ہے، فرض کر دینا، ہم نے کہا نہیں، لکھنے سے یہاں کس معنی میں ہے، مستحب قرار دے دیا، یعنی اللہ نے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ تم پر لکھ دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی پر موت آئے۔ تو یہاں پر دیکھو وصیت کا کہا جا رہا ہے، اور وصیت واجب نہیں ہے بلکہ وصیت کرنا مستحب ہے۔ بھائی مستحب ہے، حالانکہ یہاں پر بھی کتبہ آیا تو معلوم ہوا لکھنے سے یہاں کیا مراد ہے، مستحب کرنا مراد ہے، اور یہی معنی ہم حدیث میں کرتے ہیں۔ بھائی الآیہ، ای اقرأ الآیات، یا الآیت معروفت، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وصیت کرنا مستحب ہے، یہ عام احوال کی بات ہو رہی ہے، عام احوال کے اندر وصیت مستحب ہے، لیکن یاد رکھیے بعض اوقات وصیت واجب بھی ہو جاتی ہے، یہ اس صورت میں جب آپ کے ذمے کسی کا حق باقی ہے، آپ نے کسی کے پیسے دینے یا کوئی حق ادا کرنا ہے اور کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اب آپ پر واجب ہے کہ آپ وصیت کر کے جائیں، کیونکہ اب تو اس بیچارے کے لیے وصولی کی کوئی صورت ہی نہیں رہے گی، صرف آپ کو پتہ ہے اور آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کے ورثہ میں سے تو کوئی بھی اس کو وہ ادائیگی نہیں کرے گا، وہ تسلیم ہی نہیں کریں گے اس کے اس حق کو اور قرضے کو، تو اس صورت میں پھر وصیت کیا ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، البتہ عام احوال کے اندر مستحب ہے وصیت۔ بھائی ثم یقیم بمکہ حراما، پھر وہ حاجی مقیم رہے مکہ میں، حراما اے محرما، یعنی محرم ہو کر مکہ میں مقیم رہے۔ حج افراد کا طریقہ ذکر ہو رہا ہے، حاجی مکہ پہنچ گیا، اس نے طواف بھی کر لیا، اس نے سعی بھی کر لی، اب اس سعی کے بعد بال نہیں کٹوانے، بال نہیں منڈوانے، اس لیے کیونکہ یہ عمرہ نہیں کر رہا بلکہ یہ سعی کس کی ہے، حج کی ہے، لہذا ابھی حلال بھی نہیں ہونا، تو بس یہ سعی کر لے اور اس کے بعد مکہ ہی میں رہے، اسی حالت احرام کے اندر، انہی دو چادروں کے اندر بھائی مکہ میں رہے، اور اس دوران بھائی جتنے طواف کرنا چاہتا ہے یہ کر سکتا ہے، جتنے طواف کرنا چاہے، اور یہ طواف چونکہ ان کے بعد سعی بھی نہیں ہوگی، لہذا ان طوافوں میں اجتباع بھی نہیں کرے گا اور رمل بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اجتباع اور رمل کس طواف میں کیا جاتا ہے، جس کے بعد سعی ہو، تو عام طواف جتنے وہ چاہے کر سکتا ہے، یہ معنی ہے۔ ثم يقيم بمکہ حراما لانه محرم بالحج، پھر مکہ میں ہی وہ حاجی مقیم رہے محرم ہو کر، لانه محرم بالحج اس لیے کیونکہ وہ حج کا محرم ہے، حج کا احرام باندھنے والا ہے، فلا يتحلل قبل الاتيان بافعاله، لہذا یہ حلال نہیں ہوگا حج کے افعال کر لینے سے پہلے، ويطوف بالبيت كلما بدا له، اور بیت اللہ کا طواف کرے كلما بدا له جب بھی اس کی رائے بنے، بدا له کا معنی ہوتا ہے رائے بننا، یعنی جب بھی اس کا جی چاہے کیا کرتا رہے، بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، لانه یشبہ الصلاۃ، اس لیے کیونکہ طواف جو ہے نماز کے مشابہ ہے، سمجھ میں آیا بھائی، جس طرح انسان نوافل جتنے پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، اسی طرح یہ طواف بھی کس کی طرح ہے، نماز کی طرح ہے، تو جتنے نوافل کرنا جتنے طواف کرنا چاہتا ہے کرتا رہے، یہ معنی لانه یشبہ الصلاۃ، اس لیے کیونکہ طواف جو ہے نماز کے مشابہ ہے، قال علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا، الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ نماز ہے، سمجھ میں آیا بھائی، بیت اللہ کا طواف نماز ہے، اور اسی حدیث میں آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مگر یہ بات ہے کہ اس کے اندر اللہ نے بولنے کو حلال قرار دے دیا ہے، نماز میں تو بولیں گے بات کریں گے نماز ہی کیا ہو جائے گی، نماز ہی فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، لیکن البتہ یہ ہے طواف میں بولنے کی اجازت ہے، لہذا جو شخص کلام کرے وہ اچھا کلام کرے طواف کے اندر، بھائی تو میں نے آپ کو بتلایا تھا طواف کے اندر کوئی خاص دعا نہیں ضروری، انسان ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ پڑھتا رہے، الحمدللہ پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، دعائیں کرتا رہے، کسی سے بات کی ضرورت پیش آ جاتی ہے بات بھی کر سکتا ہے، لیکن بات کرے تو اچھی بات کرے، خیر کی بات کرے، اور ایک اور چیز بھائی، کتابوں میں بہت سی کتابوں میں یہ لکھا دیکھا ہے کہ طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بھائی، والد صاحب کے ساتھ کئی مرتبہ اللہ تعالی نے سفر حج اور عمرہ کا موقع نصیب فرمایا، اور وہاں میں نے کئی مرتبہ والد صاحب سے یہ بات سنی بھائی کہ وہ یہ ذکر کرتے تھے کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے، اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن یہ بات دل مانتا نہیں ہے بھائی، کئی دفعہ یہ بات انہوں نے ذکر کی، سمجھ میں آیا، معلوم ہوا وہ ان کی رائے یہ تھی کہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، وہ فرماتے عجیب بات ہے کہ وہ بیت اللہ جس کے گرد انسان چکر لگا رہا ہے اور جہاں عبادت سر انجام دے رہا ہے اور اس کی طرف دیکھنا درست نہ ہو طواف کے دوران، یہ بات عجیب سی لگتی ہے، اگرچہ ان کا مطالعہ بے انتہا وسیع تھا، دن اور دن رات مطالعہ ہی مطالعہ ان کا کام ہوتا تھا، اور دور دور سے علماء ان کو بھی کسی حوالے کی ضرورت پیش آتی تھی تو والد صاحب کے پاس آتے تھے کہ فلاں مسئلے کے اندر اگر کوئی حوالہ وغیرہ یا کچھ ہمیں مل جائے بھائی، اور اللہ نے حافظہ بھی بڑا قوی نصیب فرمایا تھا، ایسے ایسے واقعات کے انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے بھائی، تو معلوم ہو ان کی بھی رائے یہ تھی، ان کو بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ملی تھی کتابوں کے اندر کہ جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہو کہ بیت اللہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، چنانچہ ان کی تو وہ ہمیشہ وہ یہ بات ذکر فرماتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی یہ رائے تھی کہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، حرج نہیں ہے بھائی، معلوم ہوا جو علماء یہ قول ذکر بھی کرتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل وغیرہ ایسی موجود نہیں ہے بھائی کہ جس سے دوسرا مطمئن ہو سکے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، تو یہ ضروری بات ایک میرے ذہن میں آ گئی، والد صاحب سے سنی ہوئی تھی تو میں نے کہا آپ کو بھی سنا دوں بھائی، والصلاۃ خیر موضوع، اور نماز بہترین وضع کی ہوئی چیز ہے، یعنی بہترین وضع کی ہوئی نیکی ہے، فقط الطواف، تو اسی طرح طواف بھی ہے، یعنی نماز بہترین مقرر کی ہوئی نیکی ہے، یعنی انسان جس قدر نماز سے نفع اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے، ان اوقات مکروحہ کے علاوہ جس قدر نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح طواف بھی ہے، طواف بھی جس قدر انسان کرنا چاہے کر سکتا ہے بھائی۔ تو یہ معنی ہے والصلاۃ خیر موضوع، اور نماز بہترین مقرر کی ہوئی نیکی ہے، فقد الطواف، تو اسی طرح طواف بھی ہے، الا انه لا يسعى عقب هذه الاطوفه في هذه المدتی، مگر یہ کہ وہ حاجی جو ہے وہ سعی نہیں کرے گا ان طوافوں کے بعد اس مدت کے دوران، کیونکہ وہ سعی تو کس کی تھی؟ حج کی تھی، اور ویسے سعی عمرے میں بھی ہوتی ہے، لیکن بعد میں یہ جب صرف طواف کر رہا ہے تو حج کی سعی تو یہ کر چکا ہے اور عمرہ تو یہ کر نہیں رہا، لہذا ان طوافوں کے بعد وہ سعی نہیں کرے گا، یہ معنی ہے، مگر یہ کہ وہ سعی نہیں کرے گا ان طوافوں کے پیچھے یعنی ان کے بعد، فی هذه المدت، اس مدت میں، لأن السعی لا يجب فيه الا مرة، اس لیے کیونکہ سعی واجب نہیں ہے حج کے اندر مگر ایک ہی مرتبہ، والتنفل بالسعی غیر مشروع، اور سعی میں نفل جو ہے وہ غیر مشروع ہے، یعنی نفلی سعی غیر مشروع ہے، جائز نہیں ہے بھائی۔ ویصلی لکل اسبوع رکعتین، اور پڑھے ہر سات چکروں کے لیے دو رکعتیں، وہی رکعت الطواف علی ما بینا، اور یہ طواف کی دو رکعتیں ہیں بوجہ اس کے جو ہم نے بیان کر دیا، وہ حدیث گزر گئی کہ حضور علیہ السلام کیا فرماتے تھے کہ ہر طواف کرنے والے کو ہر سات چکروں کے لیے دو رکعتیں پڑھنی چاہیے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔